مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ پروڈیوسر نقبت ملک اور انجینئر ہیں ولیم آندرے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج اس وقت پیش کی جانے والی مجلس مذاکرہ کا موضوع ہے 2017 میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی صورتحال کا جائزہ۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ اس وقت آپ فیس بک پر بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اور کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-77789-0800-77789۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی مجلس مذاکرہ کا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دہشت گردی کے حوالے سے مختلف ممالک کی صورتحال کے بارے میں رپورٹیں جاری کی ہیں۔ ان رپورٹوں کے مطابق دہشت گردی کی نوعیت زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ داعش اور القاعدہ جیسے گروپ اور ان کے حلیف دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر بڑھنے والے دباؤ اور انسداد کی کوششوں کا سامنا کرنے کے باوجود پرعزم معلوم ہوتے ہیں۔ عراق، شام اور صومالیہ میں انتہا پسندوں سے نمٹنے کے لیے انتہائی کوششیں کی گئی ہیں، جبکہ جنوبی ایشیا میں ان کے حلیف گروپ محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں ہیں۔ جب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی پر کسی حد تک قابو پایا جا چکا ہے اور اس میں کمی ہو رہی ہے، تو اسی وقت انتہا پسند اپنی بھرپور موجودگی کا احساس دلا دیتے ہیں۔ آج اس وقت جب ہم یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، ایران کو دہشت گردی کا تازہ ترین نشانہ بنایا گیا، جہاں ایک فوجی پیریڈ کے دوران حملے میں 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ماہرین اور تجزیہ کاروں میں شامل ہیں امریکہ سے پولی ٹیک کے چیف ایگزیکٹو اور سینئر ریسرچر عارف انصار، پاکستان سے سنگین شاہ، طارق احمد جو دہشت گردی اور اس کے عوامل پر تحقیق کے حوالے سے اپنا نام رکھتے ہیں، افغانستان سے انیس الرحمان جو افغان ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ڈائریکٹر نیوز ہیں، اور لندن سے مصنف اور تجزیہ کار منظر وسیم۔ دہشت گردی کیا ہے؟ یہ کوئی آسان سوال نہیں، لیکن سادہ ترین تعریف کے مطابق جان بوجھ کر معصوم اور بے گناہ افراد کو ہلاک کرنا، خوف و ہراس پھیلانا، یہ اس کی تعریف کے اندر آتا ہے۔ اور کہیں دہشت گردی انقلابی تحریکوں کا روپ دھارتی ہے، کہیں ریاستی سطح پر جابر حکمرانوں کی صورت میں آپ اسے دیکھتے ہیں، اور کہیں دہشت گردی کی جنگ ہے جس کا مقصد وسیع پیمانے پر شہریوں کو ہلاک کر کے حکومتوں کو نیچا دکھانا یا شکست دینا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم سنگین شاہ صاحب سے، لیکن خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، بڑی کلیدی نکتہ ہے، کیا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں؟
نہیں جناب، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے، اور جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا اس میں اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ہم جنگ میں فزیکلی طور پہ تو کامیاب ہو چکے ہیں، مگر وہ جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے اور وہ بہت پیچیدہ ہو رہی ہے۔ اب وہ جنگ جو کہ انہوں نے ایک ملک کے دوسرے ملک کے اوپر حملے کی صورت میں کی تھی، اور وہ جنگ جو کہ انہوں نے جیت لی اسلامک اسٹیٹ کو عراق اور سیریا میں شکست دینے کے بعد، اب ان کو اس جنگ کا اصلی شکل جو ہے ان کے سامنے آ رہی ہے، جو کہ جنگ ابھی انٹرنیٹ کے اوپر جاری ہے اور ایک عقیدے کی اور ایک آئیڈیالوجی کی جنگ کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ یہی حالت ان کی القاعدہ کے ساتھ ہوئی تھی، انہوں نے القاعدہ کو افغانستان میں زمینی شکست دے دی، مگر جب القاعدہ نے ایک آئیڈیالوجیکل گروپ کی شکل اختیار کر کے انٹرنیٹ میں اپنے ملک کو قائم کیا اور وہاں سے لوگوں کی آئیڈیولوجیکل گرومنگ شروع کی، تو پھر اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کی آئیڈیولوجیکل وارفیئر میں جواب دینے کے لیے آپ واشنگٹن سے یا لندن سے یا پیرس سے یا برلن سے ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ اس آئیڈیولوجیکل جنگ کا جواب مکہ سے، مدینہ سے، اسلام آباد سے اور دیگر اسلامی ممالک میں جہاں پہ اسلامی حکومتیں ہیں اور وہاں پر اسلامی عمائدین ہیں اور وہاں پہ شیخ ہیں اور علماء ہیں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے، وہ طبقہ جو کہ اس ٹیررزم کو یا اسلام کے نام پہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کے لیے وہ طبقہ تو امریکہ کا ساتھ دینے کا یا کسی بھی مغربی طاقت کا ساتھ دینے میں اس وقت تیار نظر نہیں آتا. جہاں تک آئیڈیولوجیکل جنگ ہے وہ امریکہ مکمل طور پر ہار چکا ہے. جہاں تک زمینی جنگ ہے اس میں کسی حد تک ان کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے.
جی عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف انصار صاحب, انسداد دہشت گردی سے وابستہ امریکی اہلکاروں نے کہا ہے کہ داعش اور القاعدہ جیسے دہشت گرد گروہوں سے لڑائی اور ان کے زیر قبضہ علاقے واگزار کرانے کے سلسلے میں اہم پیش رفت حاصل ہونے کے باوجود دہشت گردی کی صورتحال پیچیدہ تر ہو گئی ہے. دہشت گردی کی روک تھام پر مامور امریکی رابطہ کار اور امبیسڈر نیتھن سیلز نے بدھ کے روز بتایا کہ دولت اسلامیہ, القاعدہ اور ان کے دیگر دھڑے پرعزم, لچکدار اور نئے حالات میں ڈھل جانے کی قوت رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عراق, شام, صومالیہ اور دیگر مقامات پر انسداد دہشت گردی کا انہوں نے شدید دباؤ بھی برداشت کیا ہے. تو عارف صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایسا ہے تو اب ان کے دوبارہ منظم ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر ان کی ہمت اور عزم کو توڑا نہیں جا سکا تو اس کی صورت کیا ہوگی, کس طرح سے یہ سامنے آئے گی دوبارہ؟
جی جس طرح بہجت ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک جگہ پریشر پڑتا ہے تو وہ وہاں سے نکل کے ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ حکومت کی ریٹ کم ہے, اور وہ وہاں جا کے جو ہے اپنی پناہ گاہیں بناتے ہیں اور پھر وہاں پہ آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے توجہ اس طرف بھی رہی ہے کہ ایسے علاقے نہ ملیں, سیف ہیونز نہ ملیں کہیں بھی دنیا میں. جس طرح ذکر ہوا کہ پہلے افغانستان میں القاعدہ کا ہوا, وہاں سے پریشر بنا تو القاعدہ جو ہے وہ نکل کے دوسری جگہ چلا گیا, اور اس میں بات آئی یمن کی آئی, افریقہ کی آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ شام سے متعلق بات ہوئی. پھر وہاں سے جب پریشر پڑتا ہے تو وہ اور جگہ نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک تو سیف ایونز کی بات ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر جن علاقوں میں یہ قابض ہو جاتے ہیں یا آپریٹ کرتے ہیں وہ ایک دیمک کی طرح لگ جاتے ہیں اس ملک کو بھی اور کمزور کرتے جاتے ہیں. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ممالک جو اس کے زیادہ تر جو ممالک اس جنگ میں انوالوڈ ہیں ان کو اور بہت سے مسائل بن گئے ہیں. اقتصادی طور پہ ان کے اندر وہاں سوسائٹل پولرائزیشن ہے وہ بہت بڑھتی جاتی ہے. تو اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ علاقہ جو ہے اگر وہاں سے وہ بھاگ جائیں تو وہ جو جہاں سے آپریٹ کر رہے تھے وہ ویسا ہی رہ گیا. تو یہ ہے کہ ماضی کے ٹرینڈ کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ ان کا پیچھا جاری رکھا جاتا ہے, وہ نئی جگہ جاتے ہیں وہاں بھی ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے, لیکن آئیڈیولوجیکل لیول پہ جو ہے وہ اتنی کامیابی نہیں ہو رہی. جو وجوہات تھیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہ کیا مسائل ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں جو تخریب کاری کو انہینس کرتی ہیں, اس کو رجحان کو بڑھاتی ہیں, وہ مسائل بھی اپنی جگہ ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے جو ہے آئیڈیولوجیکل لیول پہ جو ہے وہ کمزوری ہے جو بات ہوئی بھی, اور وہ مشکلات بڑھ رہی ہیں کہ کس. اچھا تیسرے لیول پہ یہ بھی ہے کہ یہ گروپس اپنی شکلیں بدل لیتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی نام سے آگے بڑھتے ہیں. اس میں ہم نے ماضی میں نام سنا ہے القاعدہ اینڈ ایسوسیٹس آ جاتے ہیں, پھر داعش اینڈ ایسوسیٹس آ جاتے ہیں, اور یہ مقامی جو یا ریجنل یا ڈومیسٹک اور گروپ ہیں جو دوسرے مقاصد ہیں جن کے, جو اپنی کوئی ان کی انسرجنسیز چل رہی ہیں, اپنے کوئی گلے شکوے ہیں, یہ ان کو بھی اس کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تین چار رجحانات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے جو جنگ ہے تخریب کاری کے خلاف وہ مشکلات کا دشوار ہے.
منظر امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ سال داعش نے زیر قبضہ علاقہ خالی کیا اور وہ مرکزی کمان تو کھو چکے ہیں دنیا بھر میں, لیکن اپنے ہمدردوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہتھیار ان کے پاس ہیں وہ نام نہاد نرم اہداف کے خلاف استعمال کیے جائیں. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2017 میں اس طرح کے حملے مانچسٹر, بارسلونا, وادی سینا, نیو یارک سٹی اور دیگر مقامات پر بھی دیکھے گئے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد جب کسی کارروائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اسے روکنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر سیکیورٹی اقدامات سے ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی کارروائیوں کو محدود کیا جا سکا ہے؟ منظر
کو کنٹرول کیا جا سکے؟ جہاں تک لگ رہا ہے یہ ساری سچویشن جس طرح چل رہی ہے ابھی، کہ ایک جگہ پر اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں تو دوسری جگہ پر وہ اٹیک کر دیتے ہیں، اور سافٹ ٹارگیٹ کے لیے پوری دنیا ہی ان کے پاس اویلیبل ہے، یورپ پورا ہے، امریکہ ہے، اور ایشین کنٹریز بھی ہیں، عرب ورلڈ بھی ہیں، جس طرح ایران پہ اٹیک ہو گیا کل کو، اور ملکوں میں بھی ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک اتنا بڑا ان کے پاس ایک کینوس ہے کہ وہ کہیں پر بھی آتے ہیں اور اٹیک اپنا ٹارگیٹ کر کے، تو پہلے ان کے پاس انف ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو سیکیورٹی سے آپ اس کو خالی جو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ آئیڈیالوجیکل ایک کانسیپٹ چل رہا ہے جس میں کہ جو ان کا جب تک کہ آپ جس طریقے سے پہلے بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ صاحب جب تک کہ ان کو آئیڈیالوجیکل یا آئیڈیالوجی کو نہیں ڈیفیٹ کیا جائے گا، آئیڈیالوجی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے کازز دیکھنے پڑیں گے. جب کازز کو ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تک ہم ٹیررزم کی ڈیفینیشن پہ ہی نہیں پہنچ پائے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے جہاں پر کہ ان کو سوٹ کرتا ہے، جس گروپ کی ہم بات کر رہے ہوں، جو بھی گروپ اس کو ڈیفائن کرتا ہے وہ اپنے اس کے حساب سے ڈیفائن کرتا ہے. اس وجہ سے ہر ایک کی ڈیفینیشن بھی فرق ہے، اس لیے ہر ایک کا ٹارگیٹ بھی فرق ہوتا ہے. اور وہ ایک ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح ہم نے سیریا میں دیکھا کہ ایز اے پراکسی یوز ہو رہے تھے، یہی ٹیررسٹ جو ہیں وہاں پر ٹرین ہوتے ہیں، ان کو پراکسی کے طور پہ وہی ملک یوز کرتے ہیں جو ان کو کل کو ایکیوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اور جہاں پر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یوز کرتے ہیں، بعد میں ان کو ڈمپ ہی کر دیتے ہیں. اب ایسی سینیریو کے اندر یہ ایک جو پراکسی وار کا کانسیپٹ چل پڑا ہے، جب تک یہ رہے گا تو ٹیررزم کو تو کسی صورت بھی نہیں میرے خیال میں ڈیفیٹ کیا جا سکتا.
انیس صاحب، نیتھن سیلز کی رپورٹ میں، جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ جنہوں نے مرتب کی ہے، انہوں نے داعش خراسان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس تنظیم کو 14 جنوری 2016 میں کالعدم غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا، اور یہ تنظیم افغانستان اور پاکستان میں متعدد کارروائیوں میں ملوث رہی ہے، جن میں خود کش حملے ہیں، اغوا بم حملے ہیں، افغان نیشنل سیکیورٹی اور بین الاقوامی فوجوں پر حملوں میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. حافظ سعید خان اس کے سرغنہ تھے، جنہیں 2016 میں ہلاک بھی کر دیا گیا، جس کے بعد عبدالحسیب اس کا لیڈر بنا، جسے مشترکہ افغان اور امریکی کارروائی میں ہلاک کیا گیا. اب اس کی سربراہی ابو سعید کے پاس ہے. آپ کے خیال میں افغانستان میں یہ انتہا پسند گروپ کس حد تک فعال ہے، اور آنے والے دنوں میں اس سے کتنے بڑے خطرے کی توقع کی جاتی ہے؟
دیکھیں خطرہ تو ہے بالکل. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ 8 محرم کو 7 محرم کو کابل میں جو ہے 26 لوگ تھے جس کا تعلق آئی ایس ایس کے ساتھ تھا، وہ پکڑا گیا تھا. ان کا یہاں پہ ایک چھوٹا سا مطلب مرکز تھا، ان پہ افغانستان کی این ڈی ایس نے چھاپہ مارا اور ان لوگوں کو پکڑا. اسی طرح 7 لوگ جو ہے 8 محرم کو ننگرہار میں پکڑے گئے ہیں. لیکن اب تک ابھی جو ہے آئی ایس ایس سلیپنگ سیل کی طرح کام کر رہے ہیں، اور وہ اتنے موٹیویٹ نہیں ہے. جیسے کہ مجھ سے پہلے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ لوگ منتشر ہو چکے ہیں مختلف علاقوں میں، اور یہ صاف ٹارگیٹ کو دیکھ رہی ہیں کہ کہاں کہیں پر بھی صاف ٹارگیٹ ملے گا تو اس پر اٹیک ہوگا. خطرہ ہے افغانستان کے اندر بھی اس وقت آئی ایس ایس سے لوگ ایک ٹینشن موجود ہے. ابھی جو 9 محرم اور 10 محرم یہاں پر گزرے ہیں، تو لوگوں کو ایک بالکل سخت ٹینشن تھی کہ آئی ایس ایس کے خطرہ تھا، کیونکہ آئی ایس ایس نے یہاں پہ ہائی الرٹ بھی جاری کیا تھا کہ ہم شیعہ کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگیٹ بنائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت بھی اس وقت سیریس ہے اور لوگ بھی سیریس ہیں، اور دونوں جو ہے ایک پیج پہ ہیں داعش کے خلاف. کیونکہ داعش جو ہے صرف وہ جو پہلے ہم سنتے تھے کہ ننگرہار یا کنڑ میں ایکٹیویٹ ہے، لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور بالکل جو اطلاعات آ رہی ہیں اور ایویڈنس آ رہی ہیں کہ کابل کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وقت فوقتاً جو ہے یہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی بالکل ان کے انہوں نے جو ہے گھر کرائے پہ لیے ہوئے ہیں اور اس میں رہ رہے ہیں. کیونکہ کابل کے اندر بھی ان لوگوں نے ایسی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ مختلف جگہوں سے زیادہ تر جو لنکس مل رہی ہیں وہ اکراس دا بارڈر مل رہی ہیں. خواتین جو ہیں وہ کبھی افغانی ہوتی ہیں، کبھی پاکستانی ہوتی ہیں. اسی طرح جو لوگ ہیں، کیونکہ افغانستان میں اب تک کوئی بایومیٹرک سسٹم نہیں ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں کو بایومیٹرک آئیڈینٹیٹی دیں، تو خطرہ ہے. کیونکہ افغانستان کے اور صوبوں میں بھی جو ہے پھیل چکا ہے یہ مرض، جو جان ہے یا فاریاب ہے، ان لوگ یہاں تک یہ جو آئی ایس ایس کے لوگ جو ہیں بڑھ چکے ہیں. اور ابھی تو ریسنٹلی جو اٹیک ہوا ہے ایران میں، تو وہ اب اس کا بھی آپ دیکھیں گے
कि यही लोग आईएसएस पर जो
जी उसके बारे में भी आगे चल
का काम है
जी अनिस साहब उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं. मेरे पास उसका भी सवाल का वो है क्योंकि ईरान की तरफ से कुछ कहा गया है अभी तक जवाब उसका जाहिर है कि जिस ग्रोह की तरफ इशारा किया गया जवाब तो नहीं आया. कॉलर्स जो माफ कीजिएगा जो हमारे साथ इस वक्त फेसबुक पर लोग मौजूद हैं उनके नाम आपको बताते चलें. वारिस मरवत, सैयद मोहम्मद, जाहिर खान, अनिल नाकड़ा, सईद शब्बीर, मुस्लिम जान, काजिम काजमी, मोहम्मद अशरफ खान, अमजद हुसैन, अली बख्श शर, जी एम मावर, अरफीन खान, महावाज आस्ट्रवाल, परवेज सज्जाद, मोहम्मद मूसा और दिलबर यासिर दिलबर और वलवस्का लारवी और खोकम खान. इसके अलावा एहसन काकड़ हैं, खालिद वजीर हैं, शाहिदुल्ला शाहिद हैं, बहुत सारे और नाम भी हैं. हम उनके नाम दोबारा पढ़ेंगे इसके बाद. तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में सिलसिला सवालों का जारी रखते हैं. शाह साहब से बात करते हैं. शाह साहब, पाकिस्तान के मुतल्लिक रिपोर्ट में खास तौर पर साल 2017 में किए गए ठोस इकदाम को सराहा गया है जिनमें मुख्तलिफ नौ के कवानीन मंजूर करने और सूबा पख्तूनख्वा, साबिक फाटा और खास तौर पर अफगानिस्तान से मुलका सरहदी इलाके में फौज की जानिब से जारी कार्रवाई का खसूसी जिक्र किया गया. इसमें पाकिस्तान के कौमी एक्शन प्लान का हवाला दिया गया और मौसर इकदाम इनमें शामिल हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग है, हुंडी है, हवाला को रोकना शामिल है. इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बनाई गई खसूसी अदालतों का जिक्र भी किया गया. जाहिर है कि बहुत सारे तहफ़ुज़ात भी मुख्तलिफ हैं फौजी अदालतों के साथ, जाहिर इस वक्त हमारा मौजू नहीं है. तो शाह साहब, तारीफ और तहफ़ुज़ात इस रिपोर्ट में साथ साथ चलते हैं. अगर आपसे पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की सूरत हाल के बारे में तज्ज़िया करने को कहा जाए तो आपके ख्याल में इंतहा पसंदी की लहर पर किस हद तक काबू पाया गया है?
जहाँ तक अगर मैं एक एकेडेमिक सवाल उठाऊं शुरू में, अफगानिस्तान में तो मोस्टली टेररिज्म नहीं है, इंसर्जेंसी है. और जिन ग्रुपों के ऊपर इस रिपोर्ट में उंगली उठाएगी, मेनली हकानी नेटवर्क, जिसको सो कॉल्ड हकानी नेटवर्क कहा जाता है, उसके अलावा लश्कर ए तैयबा और लश्कर ए तैयबा और एक और ग्रुप है जिसके बारे में कहा गया है. इन ग्रुपों के बारे में जहां तक ताल्लुक है, इनको ये तो इंसर्जेंट ग्रुप से इनको टेररिज्म में लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां तक टेररिज्म की तारीफ है वो है वायलेंस का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए, उसको टेररिज्म कहा जाता है. जहां पे ग्रे भी आता है, जहां पे ये क्लैरिटी नहीं रहती, वो इसकी एप्लीकेशन में होती है कि आप किस ग्रुप के वायलेंस को किस ग्रुप की जो कार्रवाई है उनका वायलेंस कहें इन परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. तो जहां तक अफगानिस्तान में अभी अगर हम इन रियलिटी अगर हम देखें तो जहां पे साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में जहां पे हकानी नेटवर्क की मेन कमीगा कहा जाता था, वहां पर तो एक मुकम्मल तौर पर मिलिट्री रोलर गुजर चुका है. वहां पे जो गांव थे तकरीबन सब के सब गांव तबाह हो चुके हैं. जहां पे मार्केटें थी सारी मार्केटें तबाह हो गई और उसके बाद आर्मी ने आकर एक नई सजा से, एक नई मुकम्मल नई तरीके से वो मार्केटें और गाँव आबाद की. और उसमें फिर और दीगर ऐसे मसाइल निकले कि लोगों ने कहा कि मेरी दुकान इतनी थी और आपने मुझे इतनी दुकान अलॉट की, उस किस्म के मसाइल चले. मतलब मेरे उसके कहने से मकसद है कि उन्होंने तो जमीन पर बैठकर टोटल जियोग्राफिकल नक्शा बदल दिया है. कभी गाहों की कभी कोई 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 सवाल ही बाकी नहीं रहता. जहां तक वहां से पैसे इकट्ठे करने का ताल्लुक है या सपोर्ट और ट्रेनिंग का ताल्लुक है जिसका जिक्र किया गया रिपोर्ट में, ट्रेनिंग कैंप्स तो अभी पाकिस्तान में फाटा में तो बहुत कम रहे होंगे. उसके अलावा सेटल एरियाज में तो नहीं, अब जो सो कॉल्ड फाटा था सेटल एरियाज में तो अगर अमेरिका कोई उनको एक तस्वीर या उनको शहरी की तस्वीर दे देता है या उनको पता बता देता है, उसमें तो पाकिस्तान की कार्रवाई 100% रही है, क्योंकि जो टेररिस्ट के बारे में मालूमात मिली पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट करने में कोई देर नहीं लगाई. मगर जहां तक पैसा इकट्ठा करने का ताल्लुक है उसके बारे में पाकिस्तान ने नई लेजिस्लेशन निकाली जो कि पाकिस्तान का नाम जो था ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था. उसके बाद उन्होंने नई लेजिस्लेशन लाई और काफी हद तक कार्रवाई हुई, मगर उसके बावजूद पैसा इकट्ठा करना एक बहुत और उसको उसी पर नजर रखना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत हद तक ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो कैश पेमेंट्स के जरिए होती हैं जिसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, और क्रेडिट कार्ड और इनके जरिए कोई ट्रांजेक्शन इतनी नहीं होती जितने की बाहर ममालिक में होती है. सिर्फ उन कार्रवाइयों से जो कि हुंडी के जरिए पैसा है उनके ऊपर काबू पाया जा सकता है, और उनके थ्रू बैंक अगर वो ट्रांजेक्शन आए तो फिर उनका एक पेपर ट्रेल होता है, उनके एक उसको फिर मॉनिटर किया जा सकता है. तो कुछ کچھ حالات تو ایسے ہیں جو کہ کچھ ایسی عوامل ایسے ہیں جن کے اوپر پاکستانی لیجسلیشن کی اور ان میں کافی فاتح ہوا کامیابی ملی ہے. جہاں تک حقانی نیٹورک کی بات ہے, اس کے اوپر جو الزامات پاکستان کے اوپر لگے ہیں وہ ویسے ہی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ ان سے ٹھوس ثبوت مانگے, مگر اس کا خاطر خواہ جو کہ اگر کہیں کہ اس کا الزام جاتا ہے تو پھر افغانستان کی اپنی حکومت اور اس کی گورننس کے اوپر جاتا ہے. انہوں نے اپنی گورننس میں کوئی خاص بہتری نہیں لائی, جس کی وجہ سے لوگوں کا اکثر رجحان جو ہے طالبان کی طرف ہوتا ہے. اگر وہ اپنی گورننس صحیح کر دیں تو شاید لوگ طالبان کی طرف اتنے نہ جائیں.
اچھا,
اور اس کا الزام ہمیشہ القاعدہ حقانی نیٹورک کے سرے پاکستان کے سرے لیا کرے.
عارف انصار صاحب, ایران کے جنوب مغربی شہر اواز میں فوجی پیریڈ پر حملے میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے. سالانہ پریڈ جو ہو رہی تھی وہ 1980 سے 1988 تک, جو ایران عراق جنگ تھی, اس کی سالگرہ کی مناسبت سے منعقد کی گئی تھی, جس کے دوران فوجی وردیوں میں ملبوس افراد نے حملہ کیا. شدت پسند تنظیم داعش نے ایک بیان کے ذریعے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ حملے میں خطے میں سرگرم عرب علیحدگی پسند بھی ملوث ہو سکتے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے حملے کا الزام خطے کے ملکوں اور ان کے امریکی آقاؤں پر عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آوروں کو غیر ملکی طاقتوں کی مدد اور حمایت حاصل تھی. اور ایرانی فوج پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان نے خبر رساں ادارے کے ساتھ گفتگو میں حملے کا الزام عرب قوم پرستوں پر عائد کیا ہے, جنہیں ترجمان کے بقول سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے. تاحال سعودی عرب نے ایرانی حکام کے ان الزامات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. آپ یہ بتائیے گا, عرب قوم پرستوں پر حملے کا الزام اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف یہ بات اشارہ کرنا کہ اس کی پشت پناہی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہیں, تو کیا اس کو ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری سمجھوتے کے حوالے سے کشیدگی خاص طور پر چل رہی ہے اس تناظر میں دیکھا جائے گا, یا اس حملے کے الزام کے جو محرکات ہیں ان کو آپ کسی اور طرح سے دیکھیں گے؟
جی بہجر, پہلے تو وہی ہے کہ داعش کا اعتراف کرنا ظاہری بات ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو سیریسلی دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی اعتراف کرتا ہے یا اکنالج کرتا ہے کہ ہم نے کیا. اب دوسرے کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اس میں تو ظاہری بات ہے بحث ہے, اور ایران کی طرف سے الزام جو لگا ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے ان کے اپنے شکوک ہیں, اور وہ ظاہری بات ہے جو ان کی چپ کلش چل رہی ہے, ٹینشن ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی اور عرب ممالک کے ساتھ بھی, سعودی عرب کے ساتھ بھی, یمن کے حوثی کے متعلق تعلق سے, شام کے متعلق سے, تو جو ان کے اپنے خدشے ہیں وہ الزام تراشی کریں گے کہ وہ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے کہ ہاں کیونکہ ان ممالک کی طرف سے بھی جو ہیں بیانات آتے رہتے ہیں, اور اس قسم کے بیانات بھی آتے ہیں کہ ایران کی جو بیہیویئر کو چینج کیا جائے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو تھرڈ پارٹیز ہیں جب ایسی ٹینشنز ہوتی ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور ان ممالک کے درمیان ٹینشن کو اور آگے بڑھانا چاہتی ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے اینگلز ہوتے ہیں, لیکن اس طرح سے ڈائریکٹلی کر دینا وہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو ریسپانسیبل پلیئر ہیں وہ نہیں کرتے, کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن ایران میں اب یہ کچھ گیپ کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے, لیکن ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اس قدر شاید ہلاکتیں اس میں نہ ہوئی ہوں, لیکن میرا خیال میں کہ یہ سارے جو ہیں جو بلیم گیم ہے وہ شامل ہے, اور ایران جو ہے وہ جو ان کو دھمکیاں ملتی رہتی ہیں وہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے وہ انہیں پہ بلیم لگائے گا.
اچھا, منظر رپورٹ کے مطابق سال 2017 میں دنیا بھر میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں 23% کمی واقع ہوئی, جبکہ دہشت گردی کے نتیجے میں ہلاکتوں کی کل تعداد میں 27% کمی آئی. اس کی وجہ آپ کے خیال میں عالمی سطح پر کی جانے والی انسداد دہشت گردی کی کوششیں ہیں, یا پھر دہشت گرد جن کو عراق اور شام سے اپنی خلافت سے نکلنا پڑا وہ منظم ہونے کے لیے کچھ وقت لے رہے ہیں؟
جی, آپ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ زیادہ لگتا ہے ویلڈ, کیونکہ اگر ہم دہشت گردی کے اوپر اور ڈیفینیشن کی جو دہشت گردی کی ہم لیتے ہیں, پہلے تو وہ ایک ایریا تھا جہاں پر کہ وار زون بنا ہوا تھا, تو اس کی وہاں کی جو ہلاکتیں وہ بھی کنسیڈر کی جا رہی تھیں. اگر اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ باقی کی دنیا کے اندر ایز سچ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی, وہ ایک فوکس تھی جگہ جہاں پر کہ زیادہ ایکٹیویٹیز تھیں. اب اگر وہ ری گروپ ہوتے ہیں کہیں پر اور اگر کسی اور جگہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں دنیا میں, تو پھر پروبیبلٹی ہے کہ پھر دہشت گردی بڑھے گی. اور اگر نہیں بھی وہ کسی ایک ملک میں کر سکتے اور اپنے آپ کو اسپریڈ کر کے ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں, تب بھی بڑا مشکل ہوگا دنیا کے لیے کہ ان کو کنٹرول کر پائیں. तो अगर ये आइडियोलॉजी अगर मर गई है उसकी, जो जिस रीजन की वजह से वो लोग उन लोगों ने ये हथियार उठाए थे, तब तो खत्म होगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो खत्म हो सके।
अनिस साहब, रिपोर्ट में हकानी नेटवर्क का खसूसी जिक्र है, जिसकी तरफ आपने वो जवाब वो अपना शाह साहब की गुफ्तगू में भी सुना, जिसमें जाहिर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का नाम आता है। ये कलदम तंजीम 70 की दिहाई में बनी थी, जिसने कई अदवार भी देखे हैं। जलालुद्दीन हकानी के उसामा बिन लादन से करीबी रबते भी थे। बताया जाता है कि इस कलदम तंजीम के पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहदी इलाके में महफूज ठिकाने हैं, जिनमें अफगान तालिबान भी हैं। उनकी नफरी 10,000 से ज्यादा बताई जाती है। इस इलाके में अलकायदा और लश्कर तैयबा की दहशत गर्द तंजीमों से वो मिलकर हमले करते हैं, जिनमें काबुल पर मुतअद्दिद खूनरेज हमले किए गए हैं। तारीखी तौर पर इस तंजीम के पाकिस्तान के कबाली इलाके में भी जड़े रही हैं। आपके ख्याल में अफगान तालिबान की इंतहा पसंद सरगर्मियों पर किस हद तक काबू पाया गया है, और तरबियत याफ्ता अफगान फौजी और दूसरे इदारे इनको अब कितना बड़ा खतरा ख्याल करते हैं अपने लिए मुल्क में अमन कायम करने के हवाले से?
देखिए, जहाँ तक तालिबान की अब जो पोजीशन है वो तो इस पोजीशन में है, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट सुने हैं और जो आ रही हैं वो यही है कि तालिबान हमारे की प्रिपरेशन कर रही हैं कि हम एक डायलॉग तक पहुँचे, क्योंकि आलमी सतह पे जो है तालिबान पे एक प्रेशर पड़ा है। आपने देखा कि सऊदी अरब में और इंडोनेशिया में जो अफगानिस्तान ने उलमा की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उस वजह से बहुत से तालिबान जो नीची सतह की थी कमांडर से, तो वो अब यही चाह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान अफगान गवर्नमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें। जो हक्कानी नेटवर्क है उसमें भी ऐसी बहुत सी लीडर थे, क्योंकि हक्कानी जो बना था तो वो मोहम्मद यूनुस खालिद जो एक लीडर थे उसका हिस्सा था, तो जब वो कमजोर पड़ गए तो उसका बेटा अनवारुल हक मुजाहिद जो थोड़ा बोरा में उस वक्त रहते थे तो उसके नीचे काम कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो तब हक्कानी नेटवर्क ने अपना एक अलहदा फैसला किया कि नहीं, हम अब इस जंग में कूदेंगे और हम लड़ेंगे, जिसके ज्यादातर लोग वही थे जो अफगान महाजरीन थे अफगानिस्तान के अंदर। उसका जो रॉ मटेरियल था वो ज्यादातर वही से था जो अफगानिस्तान भेजे जाते थे, और उसकी जो ट्रेनिंग सेंटर थे वो या खोज थे और या जो थे वजीरिस्तान थे। हक्कानी नेटवर्क का जो अच्छे ताल्लुक थे वो बिल्कुल अलकायदा के साथ थे, उसामा बिन लादेन के साथ थे, उनकी मुलाकात भी हुई थी और उस पर एक ट्रस्ट था, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जो था वो जहलाबाद में थे और उसकी ट्रेनिंग सेंटर उस वक्त तालिबान के वक्त में उधर ही थे और उसामा बिन लादेन भी वहीं रहते थे, जो 2003 के बाद उसका घर भी मस्मार किया गया था जहलाबाद के एक गांव में। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान जो है अब नजदीक आ रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी ऐलानात हो रही हैं और अशरफ गनी जब भी बात करते हैं तालिबान की हवाले से तो वो साफ कॉर्नर रख रहे अब कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि एक अमेरिकन न्यूज एजेंसी के साथ उसकी जो इंटरव्यू हुई थी तो उसने यही कहा कि जब तालिबान मरते हैं तब भी मैं खफा होता हूँ, क्योंकि तालिबान भी जो है वो अफगानी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सॉफ्ट मैसेज था तालिबान के लिए, और ये मैसेज उस वक्त बनता है जब दूसरे साइड से भी अच्छे मैसेजेस मिलते हैं, तो एक ग्राउंड रियलिटी यही होगी कि जो मुजाकिरात हो रही हैं वो कामयाबी की तरफ गामजन है, क्योंकि जो फरवरी में अशरफ गनी ने एक पैकेज दिया था तालिबान को कि आपके लिए हम पासपोर्ट बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी आप इसी नाम से रजिस्टर करवा, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल ऑफिस देंगे, तो ये सारी वो चीजें थी जो तालिबान मायल हो रही हैं कि अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, बिल्कुल जो एक महीना रह गई है और लोग अभी उसमें अपनी इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सी जगहों पे हमने जो कैंडिडेट्स के साथ हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने तालिबान के साथ बात की है कि जब कैंपेन चलेगी तो आप हमारे साथ रहेंगे और लोगों को आप इजाजत देंगे कि लोग जो हैं वोट डालें। तो मैं समझता हूं कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई पिछले एक दो महीने से कि जहां पे बहुत सख्त लड़ाई जारी हो या बहुत सख्त रिपोर्ट आ रही है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीदवार हैं कि तालिबान जो है वो जल्द अज जल्द मुजाकिरात के लिए आमादा हो जाए और अपनी होमवर्क करके आए, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग जो है बिल्कुल तालिबान से यही चाह रही हैं कि आप हमारे साथ आए और जो अब काबुल के अंदर हम आपको खुशामदीद कहेंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तालिबान इस चीज के लिए आमादा हो जाए और उनकी जो क्यादत है वो या कतर में बैठेंगे और या जो है तुर्की में, تو وہاں پہ مذاکرات ہوں گے اور ایک پروسیجر پر بات ہو رہی ہے کہ جلد از جلد اس چیز پر بات ہو جائیں. جی
جی شکریہ. اب اس وقت ہمارے پاس وقت ہوا ہے, ہم ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے, اس سے پہلے کچھ نام اور پڑھ دیں جو لوگ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں. خالد وزیر, شاہد اللہ, حامد خان, صادق اللہ چکسی, پشتون جار وزیر, تنویر احمد میاں, فیروز خان, صالح الدین صالح, حنیف طارق, دیپک شرما, محمد اجاز, فاطمہ جدون, منان پشتون, وانی اشفاق, مجاہد خان, پرنس بلوچ, محمد اعظم, عامر مسعود, اصغر خان, عبد القیوم. اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تو اسی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل, مجلس مذاکرہ. آج ہمارا موضوع ہے 2017 میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی صورتحال کا ایک جائزہ. تو آئیے پروگرام میں آگے سوالوں کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. تو شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب, رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کالعدم تنظیم جو جیش محمد اور لشکر طیبہ علاقے اور برے صغیر کے لیے اب بھی خطرے کا باعث بنی ہوئی ہیں, تو خطرے کے حساب سے اور ان گروپوں کی فعالیت کے حوالے سے آپ انہیں کتنا بڑا خطرہ خیال کرتے ہیں, اور ان پر قابو پانے کے لیے اب جو پاکستان میں نومنتخب حکومت آئی ہے ان کے لیے کس طرح کی ان کو حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہوگی, کیا اقدام کرنا ہوگی, کچھ پہلے سے جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں کچھ تبدیلی درکار ہے, یا جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے اسی طرح کام کرتے ہوئے بھی ان پر قابو رکھا جا سکتا ہے, کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟
جی سر, آپ کے سوال کا جواب بہت کمپلیکس ہے. میں اگر یہ کہوں کہ نمبر ایک, اس رپورٹ کے اوپر ہمیں بہت کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کا اثر ہے. ایران کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ ڈالنا اور ایران کو لیڈ ٹیررسٹ سپانسرنگ کنٹری ڈکلیئر کرنا, اس کے اوپر کلیئر کٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اپنے الائی کی طرف سے کافی حد تک دباؤ میں ہے, اسرائیل ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا وغیرہ. جہاں تک ان گروپوں کے اوپر دباؤ کا تعلق ہے, اس کے میں کلیئرلی انڈیا کی طرف سے دباؤ کا کافی حد تک اثر نظر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گروپ بالکل فرشتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر بہت حد تک دباؤ دیگر ممالک سے بھی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو کہ ان کی فائنانسنگ کے اوپر جو لیجسلیشن تھی, اس کے اوپر بھی پاکستانی حکومت باؤنڈ پیٹ رہی تھی بہت عرصے تک. اس سے پہلے بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا, انہوں نے کچھ لیجسلیشن کی وائٹ پیپر لکھا مگر اس لیجسلیشن کو انہوں نے پارلیمنٹ سے پھر نکالنے میں کافی تاخیر کی, جس کی وجہ سے دوبارہ ان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا. جہاں تک کیا یہ خطے کے لیے ایک خطرے کا باعث ہے, ایسی کوئی بڑی خطرے کا باعث بھی نہیں ہے اور ہو بھی سکتے ہیں. اگر ایک آدھ شخص انڈیا میں جا کر کوئی دہشت گردی کی کاروائی کرے, کسی ہائی پروفائل شخصیت کو ٹارگیٹ کرے, اس سے کافی پولیٹیکل فال آؤٹ جو ہے ان گروپوں پہ بھی آ سکتا ہے اور پاکستان کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ خطرے سے خالی ہے, یہ ٹیررزم کے ڈے اینڈ ایج میں کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسر بھی بہت بڑا اپسیٹ, پولیٹیکل اپسیٹ کر سکتا ہے. مگر جہاں تک ہم کہیں کہ یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ ریگولر کارروائیاں کرے, جیسے کہ آئی ایس یا القاعدہ یا دیگر گروپ کر رہے ہیں, اس طرح فعال گروپ نہیں ہے. یہاں پہ فائنینسنگ ہو رہی ہے, یہ فائنینسنگ بھی انڈائریکٹ ہو رہی ہے. کوئی ان کے اب وہ زمانے نہیں رہے کہ کوئی جا کر پاکستان میں سڑک کے کنارے میز لگا کر ایک تمبو لگا کر چندہ اکٹھا کرے, وہ زمانے بھی نہیں رہے. پاکستان میں بھی جب چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک حد تک سرویلنس ہے اور ایک حد تک ان کے اوپر نگاہ رکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ پاکستانی اکانومی اب وہ اکانومی نہیں ہے جہاں پہ کارڈ سے ٹرانزیکشن ہوں اور ہر ایک ٹرانزیکشن کو مانیٹر کیا جا سکے. کیش ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کیش ٹرانزیکشن کے اوپر نظر رکھنا بہت مختلف ہے. تو اس کے لیے پاکستان کچھ اقدامات کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے اور اس دباؤ کے نتیجے میں پاکستان نے اپنی اسٹاف کو بچانے کے لیے کچھ نئی لیجسلیشن بنائی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سر قائدین کو نظر بند بھی کیا تھا اپنے گھروں میں. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیمانڈ آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ ان چند گروپوں کو جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کی شکل اختیار کی گئی ہے ان کے اوپر پابندی عائد کی جائے. جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے اس کے تاریخ میں آپ کو پہلے بتائی ون از ان پرسوٹ آف پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, اور جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں اس ڈیمانڈ جائز طریقے سے کر کے اور وہ ڈیمانڈ جب ان کی نہ سنی جائے تو پھر لوگ ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ڈیمانڈ بھی امریکہ کی طرف سے یا باہر اور ممالک کی طرف سے کہ پاکستان ان مذہبی جماعتوں کے اوپر جو کہ پہلے متحرک گروپس ہیں انہوں نے ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی شکل اختیار کری ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. میری ہمبل اوپینین یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی نہ لگائی جائے کیونکہ اگر ان کے اوپر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی لگائی جائے گی تو پھر وہ جنگ کا راستہ اختیار کریں گی. القاعدہ کی بنیاد یہی تھی, وہ بھی اخوان المسلمین کی طرف سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا تھا 70ویں اور 80ویں دہائی میں. تو جہاں تک ابھی گرینڈ سیناریو کا تعلق ہے یہ دو گروپ اتنے متحرک ہیں, ان کے ساتھ کسی حد تک ایک لیول کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلوژن بھی ہے, ان کا کچھ انفلوئنس بھی ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انفلوئنس ہے. ان کے ماہرین کو کسی بھی وقت جیل میں پکڑ کے جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں, ان کے ماہرین کے اوپر پریشر بھی آ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس سے بھی کافی حد تک خواہش ہے کہ کہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس کا رد عمل نہ آ جائے جو کہ ایک پاکستان کے اندر جو ٹیررزم تھی کافی حد تک اس نے کافی حد شدید طریقے سے دیکھا بھی گیا. تو ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے, اتنا بڑا تھریٹ ہے نہیں جتنا اس کو پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں موجود لیجسلیشن میں بے شک بہت بڑی گنجائش ہے امپروومنٹ کی, اور اس کے علاوہ کچھ اندرونی ایسے ریکوائرمنٹس ہیں جس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے, اور کچھ ذرا باہر سے جو ڈیمانڈ پاکستان کے اوپر آئی ہیں وہ کسی حد تک ناجائز ہیں.
عارف انصار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, عارف صاحب ہیں ہمارے ساتھ. عارف صاحب, انسداد دہشت گردی پر مامور امریکی اہلکار نیتھن سیلز کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں داعش کے لڑاکوں سے ان کے زیر قبضہ تقریباً تمام علاقہ خالی کرا لیا گیا, جبکہ القاعدہ پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. نیتھن سیلز نے اس بات کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ ماضی کے برعکس القاعدہ پر دھیان زیادہ تر مبذول نہیں رہا, جبکہ یہ دہشت گرد گروپ اپنی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ داعش پر توجہ مرتکز رہنے سے گروپ القاعدہ کچھ پس پردہ تو چلا گیا تھا, آپ کے خیال میں اس وقت اس گروپ کی صورت کیا ہے, یہ کس حد تک منظم ہے اور کس حد تک بدستور خطرناک اور مہلک ہے؟
جی, میرا خیال میں کہ ایک وقت یہ بھی آ گیا تھا کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ پاکستان کا تعلق ہے, ایسے بیانات آفیشلی آئے تھے کہ کہا گیا کہ وہاں پہ ان کا نظام اور جو پریزنس ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے, اور یہاں تک بھی بیانات تھے کہ بل وہ جو ان کے لیڈرز ہیں کس حد تک وہ برقرار رہ گئے ہیں اور کتنے ہیں, مجھے وہ ایگزیکٹ نمبر تو یاد نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا رہا ہے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ڈرون حملے بھی شامل تھے جو ایک متواتر رہے اوباما صاحب کی صدر کے اوباما کی حکومت کے دوران, اور اس کو کوٹ کیا جاتا تھا کہ اس ٹیکٹکس کی وجہ سے بھی چن چن کے جو ہے ان کو الیمینیٹ کر دیا گیا تھا. لیکن اسی دوران داعش کا فینومنن ابھرا اور جس کا ذکر ہوا وہ سارا رجحان اس طرف چلا گیا. تو ظاہری بات ہے کہ کچھ موقع تو شاید انہیں ملا ہو ریوائیو کرنے کا, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کافی مسائل ہیں لیڈرشپ کے لحاظ سے بھی, اور اسی دوران اسامہ بن لادن کی ہلاکت بھی ہوئی, آپریشن ہوا. تو اب یہ کہنا کہ وہ کس حد تک منظم ہو گئے ہیں واپس, کس حد تک دوبارہ تیاری پکڑ رہے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں اور ان کے جو دوسرے گروپس تھے ان کے ساتھ جو روابط بھی رہے ہیں وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے ہیں یا نہیں کیے, لیکن کم از کم جو افغان طالبان سے ریلیٹڈ بات چیت ہے اور آگے جو افغان ریکنسیلیشن کی بات چیت ہو رہی ہے جس کا ذکر بھی کیا گیا, تو اس میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ مستقبل میں اپنے تمام روابط جو ہیں القاعدہ سے وہ ختم کر دیں گے. تو اس حد تک تو بات شامل ہے, اور اگر یہ واقعی ایک ریئلٹی بن جاتی ہے اور پیس پروسیس افغانستان میں آگے بڑھتا ہے تو القاعدہ کے لیے وہاں پہ برقرار رکھنا اپنے لیے اپنے آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن ایک طرف پھر وہ ایک کمپٹیشن بھی ان کا داعش کے ساتھ چل رہا ہے کہ ایک قسم کا داعش نے ان سے وہ پلیٹ فارم چھین لیا ہے یا چھین چکے ہیں جو کہ القاعدہ نے یوز کیا تھا ماضی میں.
اچھا منظر, امریکہ نے کا کہنا ہے کہ اس کی فوجیں عراق اور شام میں داعش کو شکست دینے کے قریب پہنچ چکی ہیں اور اس کا ان دونوں ملکوں سے فوجیں واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. امریکی فوج کے ایک ترجمان نے منگل کے روز بتایا ہے کہ امریکی فوج ان علاقوں میں امن برقرار رکھنے کے لیے موجود رہے گی جہاں دہشت گردی اور تنازع نے شدت اختیار کی ہے, اور شام کے لیے اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں اسٹیفن ڈی مسٹورا, انہوں نے روس اور ترکی کی طرف سے امن کا ضامن بننے کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب جبکہ سمجھوتا بھی طے پایا ہے سیاسی عمل کو جلد آگے بڑھانے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی. تو آپ یہ فرمائیے گا, روس ترکی معاہدہ کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں, شام کی تباہی کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں, شام کے سیاسی تصفیے کے بارے میں بھی بہت دفعہ گفتگو ہو چکی, یہ فرمائیے گا کہ یہ سیاسی عمل جس کی بات کی جا رہی ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو روکنے میں کس حد تک معاون ثابت ہوگا, اور ادلیب یعنی حلب کی صورت بھی سامنے رکھیے گا جہاں پر آج بھی لڑائی جاری ہے اور جہاں پر آج بھی داعش گروپ کے لوگ موجود ہیں.
جی, جہاں تک سیریا کی بات ہے تو یہ سیریا کے اندر اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل ان کا ابھی تک کوئی ریزولوشن آیا نہیں ہے. ایک ہی گروپ جو تھا جو جس کی وجہ سے جہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی ہم بیک ٹو اسکوئر ون پہنچ گئے. اس وقت ظاہر ہے کہ وہ جو وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی تھی وہ یہی تھی کہ جو رول کر رہے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو نیچے ان کے باقی کی جو قوم تھی وہ ڈفرینٹ ہے, اس شیعہ اور سنی کا جو فرق آ رہا تھا, تو اس وجہ سے وہاں پر کوئی اس چیز کا ریزولوشن ابھی تک ایس سچ وہ پولیٹیکلی فی الحال ریزالو کر نہیں سکے. لیکن وہ پولیٹیکل ریزالو کرنے سے پہلے ان کو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ جو ہے جنگ کی حالت ہے اس کو ختم کریں کسی طریقے سے. جب جنگ ختم ہوگی تبھی وہ آگے ریزولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. اب جنگ کا جہاں تک ہے ایک کائنڈ آف اسٹیل میٹ, اور اب یہ جو ریزولوشن ہوا ہے جس میں کہ ترکی اور رشیا نے مل کے ایک ڈیسیژن بنایا ہے, اس ڈیسیژن کے اندر کوئی بھی انہوں نے نہیں کیا کہ جو باہر کے مغربی ممالک کو بالکل شامل نہیں کیا گیا اپارٹ فرام رشیا, یورپ کی طرف سے کوئی ریپرزینٹیشن ایز سچ نہیں تھی اور نہ ہی امریکہ کو بیچ میں انکلوڈ کیا گیا, اور انہوں نے ایک اپنا سولوشن نکال لیا. میرا نہیں خیال کہ جہاں تک ریزالو کرنے کی بات ہے کہ سیریا کے اندر جو پرابلم ہے وہ ختم ہو گیا, اس وقت وہ سبسائڈ ضرور کر گیا لیکن وہ پرابلم وہیں کا وہیں ہے, اور اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ ان کو کسی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی تو وہ پھر سر اٹھائیں گے, اور پھر ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ اس لیول کی نہ دہشت گردی اور لڑائی جھگڑا نہ ہو, لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ یہ ریزالو ہوا ہے کیونکہ نہ پولیٹیکلی اور نہ ان کے آئیڈیولوجیکلی دونوں طریقے سے ہی اس کو کہیں ریزالو نہیں کر سکے اور ملیٹریلی ریزالو کیا ہے, اور دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کے جب بھی کبھی ریزولوشن ہوتا ہے اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ کب جیسی جو ڈومینیٹنگ پاور ہے جیسی وہ ویک ہوتی ہے تو جو سبسائڈ کی ہوتی ہیں قومیں وہ پھر سے دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں.
اچھا, بات کرتے ہیں آگے, اس سے پہلے کہ آگے بڑے بڑے اور انیس صاحب سے بات کریں, ڈھارہ والا سے شوکت علی انجم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شوکت صاحب.
السلام علیکم میڈم. شوکت علی انجم ڈھارہ والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم بات درحال یہ ہے کہ ٹیررزم آل اوور دی ورلڈ ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں پاکستان میں اب 2017 میں حملے بہت کم ہوئے ہیں, تو اس کا سرا پاکستان کے سر جاتا ہے. اس لیے چاہیے کہ پوری دنیا کو اگر اتحاد کر لے ٹیررزم کے خلاف تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو پیدا ہو جائے.
بہت شکریہ شوکت علی انجم ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ جو فیس بک پر اس وقت ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان میں پشتون جار وزیر ہیں, زکا اللہ چیما ہیں, اور دیپک ورما شرما صاحب آپ نے جو سوال کیا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, افغانستان اور پاکستان میں جو دہشت گرد گروپوں کی بات کی جا رہی ہے ان کے بارے میں آپ نے تفصیل ضرور سن لی ہوگی. فضل ہادی ہیں, اس کے علاوہ ساجد عباسی ہیں, یاسمین خان ہیں, یاسین خان ہیں, سویڈو خان ہیں, نعیم رانا ہیں اور عبداللہ چاکر ہیں, تو عبداللہ چاکر بلوچ ہیں. تو اور بھی ہمارے ساتھ جو سننے والے آئیں گے ان کے نام ہم بتاتے چلیں گے. انیس صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں شام اور عراق میں پسپا ہونے کے بعد داعش کی موجودگی جنوبی ایشیائی خطے میں کس حد تک ایکٹیو یا فعال ہو گئی؟
دیکھیے, جہاں تک داعش وہاں پہ تو آپ نے جو ذکر کیا اور جو ساتھیوں نے کہا وہ تو بالکل ایک اچھی بات ہے, لیکن ابھی تک جو ہے افغانستان کے اندر یا جنوبی ایشیا اتنا وہاں تک نہیں پھیلا کہ ہم کہیں کہ یا بنگلہ دیش یا انڈیا یا اور جگہوں پہ, لیکن جو یہ ہماری علاقہ ہے افغانستان اور پاکستان کی جو ایک لائن ہے, بارڈر ہے, اس پر یہ چیز بہت زیادہ موجود ہے. اور ابھی تک نہ تو سنجیدہ ہو رہی ہیں اور نہ جو ہے افغانستان اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے سنجیدہ ہو رہی ہیں. افغانستان اور پاکستان کی گورنمنٹ اس وقت ایسی چیزوں میں بیزی ہیں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا جو ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم آئیسس یا داعش کو جو ہے وہ کیسے ٹیکل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کو سنجیدگی سے یہی چیز اٹھانی چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے کہ اس چیز کو کیسے ختم کر ہینڈل کریں, ورنہ آئیسس جو ہے اس کی تباہی آپ نے عراق میں دیکھی, اس کی تباہی آپ نے شام اور علاقوں میں دیکھی. ریسنٹلی جو تھا افغانستان میں جو دو اٹیکس ہوئے تھے, ایک اسپورٹس کمپلیکس پہ ہوا تھا اور دوسرا جو ہے جو ہزارہ کمیونٹی کی اسکول تھا اس پہ ہوا تھا, کیونکہ ان کے لیے کوئی بھی ٹارگیٹ صاف ٹارگیٹ رہے گا تو وہ ان پہ اٹیک کریں گے. ان کے لیے جو ان کی حدود اور لمٹس انلمیٹڈ ہے اور وہ ان کو کوئی بھی لوگ جو آئیسس کو سپورٹ نہیں کرتے ان کے لیے جو ہے وہ جائز ہے کہ ان کو ٹارگیٹ بنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی اس وقت جو ہے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے اس چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ نوجوان جو وہاں پہ نوجوان ہے اور ان کو جو جابز نہیں مل رہے تو ان کی مینٹلٹی کس طرف جا رہی ہے. ریسنٹلی جو ہے اس پہ بات ہوئی تھی, میں نے وہ پروگرام سنا تھا, تو اس میں راہل گاندھی نے امریکہ میں ایک لیکچر دیا تھا اور اس میں یہ بات وہ ایک اشارے پہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا میں نوجوان زیادہ جاب لیس ہو رہی ہیں اور ان کی جو ذہنیت بن رہی ہے وہ ملٹنسی کی طرف بن رہی ہے. تو انڈیا اس چیز کو ٹیکل کر رہی ہے, لیکن جو سب سے ایک خطرناک جو چیز ہے وہ بنگلہ دیش ہے کہ وہاں پر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے اور پچھلے 2017 میں جو ہے وہاں پہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے. آئیسس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے آئیڈیالوجیکل ہے, لیکن وہ آئیڈیالوجیکل بھی زیادہ نوجوانوں کو فوکس کر رہی ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اس میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں. بعض جگہوں پہ جو ہے وہ خواتین گرفتار ہوئی ہیں اور ان سے جو ہے معلومات حاصل ہو رہی ہیں. تو نوجوان اور خواتین ان کے لیے جو ہے ایک بہت صاف ٹارگیٹ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کی جو کنٹریز ہیں ان کو بیٹھ کر اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ چائنا اس چیز میں دلچسپی نہیں لے رہا, کیونکہ اگر یہ چیز ساؤتھ ایشیا میں بڑھے گی تو چائنا کے لیے بھی جو ہے یہ خطرہ ہوگا, کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ رشیا افغانستان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اور اس طرف بھی دیکھ رہی ہیں, لیکن چائنا جو ہے اس چیز پر بالکل خاموش ہے اس وقت. اگر یہ چیز جو ہے انڈیا میں پیدا ہوتی ہے یا افغانستان پاکستان کے اس بارڈر پہ پیدا ہو رہی جو کشمیر اور گلگت بلتستان یہ جگہ ہیں یا جو چترال کا جگہ ہے, کیونکہ وہاں پر بھی لوگوں کو نظر جمائی نہیں ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں پر پاکستان نظر نہیں رکھے گی اور افغانستان نظر نہیں رکھے گی تو چائنا کے لیے بھی جو ہے ایک خطرہ ہوگا. تو یہی میں کہوں گا کہ دونوں ممالک کو جو ایپکس جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کو یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ ہم آئیسس جو ایک خطرہ ہے اس کو بھی کیسے ہینڈل کریں گے. جی
شاہ صاحب, آنے والے دنوں میں دہشت گرد, کیونکہ ہمارے پاس اب آخری دو سوالوں کا ہی وقت رہ گیا ہے, آپ یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ دہشت گرد اور انتہا پسند گروپوں کی موجودگی کو کم ہوتا دیکھتے ہیں یا پھر وہ مختلف حربوں سے واپس ہو کر مختلف ناموں اور ایجنڈوں کے ساتھ واپس ہوں گے؟ کس طرح سے یہ صورتحال آپ کے سامنے بنتی ہے, تصویر اپنی بناتی ہے؟
جہاں تک دہشت گردی ہے اور دہشت گرد گروپوں کا تعلق ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی دنیا میں جو جنگ کی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے اوپر کھلم کھلا دھاوا بولنے کے نہ حق میں ہے اور نہ وہ ملٹرلی اس کو اپنے مفاد میں تصور کرتا ہے. جو کہ آخری جنگیں جو ہم نے دیکھی جو کہ یوگوسلاویا کے خلاف تھیں یا سربیا کے خلاف تھیں, وہ میرے خیال میں آخری ہی چند ایسی جنگیں ہیں یا پھر عراق کے خلاف تھیں جس میں ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر کھلم کھلا دھاوا کرتا ہے. اب موسٹلی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ پراکسیز وارس ہوں گی, کیونکہ ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر جو اپنے مفاد کے لیے جو گروپ اندر داخل کرے گا اور ان گروپوں سے حکومت کو کمزور کر کے گرانے کی کوشش ہوں گی. اب جب ان صورت حال میں وہ گروپ جو کہ جس ملک کے حق میں ہیں یا جس ملک کے فائدے میں ہیں وہ تو ان کو انسرجنٹس کہیں گے, جو وہ گروپ جن ملکوں کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ ان کو ٹیررسٹ کہیں گے. اسی آپ رپورٹ میں وائی پی جے اور ایک اور کردش گروپ جو ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے نان ٹیررسٹ گروپ کہا گیا ہے, جس کے متعلق یقیناً ترکی کے کی رائے مختلف ہوگی. اسی طرح جو کہ گروپ آج ایک وقت پہ امریکہ کے حق میں کام کر رہے تھے وہ گروپ آج ان کو ٹیررسٹ گروپ کہا جائے گا سیریا میں. تو جہاں تک ان گروپوں کا تعلق ہے یہ بڑھیں گے, نیچر آف وارفیئر بدل رہی ہے, کوئی ملک دوسرے ملک کے اوپر ڈائریکٹ دھاوا بولنے کے حق میں نہیں. اور دوسری بات جو کہ میں اس رپورٹ کے بارے میں بتاتا چاہوں گا مختصراً وہ یہ ہے کہ یہ صرف امریکہ سینٹرک اور ویسٹ سینٹرک ٹیررزم کے خلاف لکھی گئی ہے. جہاں تک دیگر ٹیررزم ہے جیسے کہ ہندو نیشنلسٹ ٹیررزم ہو گئی جن کا ایک آپ کے ساتھی نے تذکرہ بھی کیا انڈائریکٹلی, یا پھر لارڈ ریزسٹنس آرمی ٹائپ ٹیررزم جو ہے افریقہ میں, ان گروپوں کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا گیا. تو ٹیررزم بہت مختلف شکلوں میں موجود ہے اور آگے بڑھتی ہی رہے گی, کیونکہ اوپن وارفیئر اب بہت مہنگی ہو رہی ہے اور اس کے ریپرکشنز بڑھتے جا رہے ہیں.
اچھا منظر, آپ کا تعلق کافی سوشل میڈیا اور نیٹ ورک سے ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا اور نیٹ ورک سے وسیع تر پیمانے پر انتہا پسندی سے جڑے بیانات کو ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں, آنے والے دنوں میں انتہا پسند اس پلیٹ فارم کو کس انداز میں اور کس حد تک استعمال کریں گے؟
جی جہاں تک انٹرنیٹ کی بات ہے, جو میجر جو سوشل میڈیا کے گروپس ہیں وہ تو اس کے اوپر تو آپ ان کو پریشر ڈالا جا سکتا ہے, ٹویٹر ہو گیا, فیس بک ہو گیا یا اس طرح کے جتنے بھی اور ہیں سوشل میڈیا کے نیٹورکس, ان کو تو آپ پریشرائز کر کے روک سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں جن کا اوپر کے نہیں پہنچ پاتے اتنی ایزیلی اور تھوڑے وہ کلوز نیٹورکس ہیں, تو وہاں پر میرا نہیں خیال کہ بہت جلد اس کے اوپر قابو پایا جا سکے گا. اور ان کے ریکروٹمنٹ کے طریقے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اب تھوڑے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں. جس طرح کی سچویشن بدلتی ہے تو ٹیررزم بھی ویسے ہی چینج ہو رہا ہے. لیکن جس طرح مجھ سے پہلے اسپیکر جو بتا رہے تھے وہ میں ان کے ساتھ بالکل اس کے اوپر میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایکچولی اسپانسرڈ ہو رہے ہیں زیادہ. اب وہ ایک زمانہ تھا کہ وہ آئیڈیولوجیکلی آ کے لڑ رہے تھے, اس وقت وہ پراکسیز کے طور پہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور پراکسیز کو روکنا تقریباً ناممکن ہے. کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں جیسے ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے, تو جب ڈیمانڈ ہوگی ایسے ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کرنے کی جیسے ڈسرپٹ کرنے کی کسی بھی ملک میں کسی گورنمنٹ کو, تو اس کو اسپانسر کرنے والے بھی ہیں, تو پھر وہ آپ اس کو روک نہیں پائیں گے کیونکہ ان کو فائنانسز ہر جگہ سے اویلیبل ہو جائیں گے. اور جو ٹریڈیشنل ہمیں 9/11 سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ اب گزر کے اب تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے. اور جب تک کہ جس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں 1830 کے علاقے میں ٹائم میں تقریباً ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں کہ پرائیویٹیئرز کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ہائر کرتی تھی جو بحری قزاق ہوتے ہیں اور جا کے دوسرے ملکوں کو لوٹ کے وہاں سے سامان لے کر آتے تھے واپس. پھر انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا جس میں کساروں نے بیٹھ کے کہا کہ آج کے بعد سے یہ ختم ہوگا اور یہ آئندہ سے نہیں کیا جائے گا. ایسا ہی اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم 2003 میں یہ بعد میں بھی 2006-2010 کے اندر بھی ڈسکشنز میں یہ باتیں ہم نے کی کہ جب تک کہ ساری دنیا یہ بیٹھ کے ایگری نہیں کرتی کہ پراکسی وارز کو ختم کیا جائے گا, ان کو اسپانسر نہیں کیا جائے گا, تب تک یہ جو جنگیں ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی. اور جب بھی بیٹھ جائیں گے اس طرح کے ایگریمنٹ کرنے کے لیے اور جب سب کو یقین ہو جائے گا کہ ان سے بھی ایسا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ڈائریکٹ وارز میں جس طرح نہیں کوئی جیت سکتا آج کل, تو ویسے ہی ان وارز کے اندر بھی صرف آپ تباہ کر سکتے ہیں دوسروں کو. اور لیکن کتنی دیر تک ایسا ہوگا کہ ایک کنٹری دوسرے کو تباہ کر رہا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے اوپر یہ اس کا نہیں آئے گا, بلو بیک نہیں کرے گا. تو میرا خیال میں کہ وقت تبھی یہ چینج ہوگا جبکہ سارے ملک بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کریں گے, انٹرنیشنل ایک پیکٹ یا ایگریمنٹ ہوگا جو بھی اس کو کہیں, کہ جہاں پر کہ سب یہ بیٹھ کے وعدہ کریں کہ اس طرح کے جو چھوٹے گروپس ہیں ان کو اسپانسر نہیں کیا جائے گا. کیونکہ وہ پیسہ کلیکشن اس طرح کی نہیں کرتے بلکہ اس طریقے سے ان کو اسپانسرز مل جاتے ہیں جو کہ دوسرے ملک ہوتے ہیں ریموٹلی ان کو کنٹرول کرتے ہیں.
بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج مجلس مذاکرہ کا موضوع تھا 2017 میں عالمی سطح پر دہشت گردی کی صورتحال کا ایک جائزہ. امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے عارف انصار, پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے طارق احمد, انیس الرحمان کابل افغانستان سے ہمارے ساتھ تھے, اور لنڈن یورپ سے ہمارا ساتھ دیا منظر وسیم نے. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے, اور اپنے فیس بک پر جو ہمارے ساتھ تھے لوگ, ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے چلیں. دیپک شرما صاحب نے بہت تفصیلی چیزیں لکھی ہیں, اس وقت ہمارے پاس اب چونکہ وقت نہیں رہا, ورنہ ضرور پڑھ کر بھی سناتے آپ کو. تو اب پروگرام کی میزبان بہجت اور پروڈیوسر نخبت مالک اور انجینئر ولیم آندرے کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. ہم سے رابطے میں رہیے اور ہماری نشریات سنتے رہیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
گوشہ ادب کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے. آج آپ سنیں گے غالب کے معروف شاعر ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی گفتگو کا ایک اقتباس. اس گفتگو میں ڈاکٹر نیازی صاحب یہ بتائیں گے کہ دیوان غالب کو اردو اور انگریزی میں ترجمہ کرنا کس قدر دشوار کام ہے. ڈاکٹر نیازی,
آپ نے بالکل درست فرمایا اسد نذیر صاحب. میں نے تقریباً کم و بیش ساری فارغ کی شرحیں جو ہیں اور جو کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ بہت کیا میں نے, اور میں نے یہ دیکھا کہ شارحین میں آپس میں بہت اختلاف ہے, اور یہ اختلاف جو ہے یہ بنیادی وجہ ہے غالب کی کے بڑے شاعر ہونے کی. اگر کسی کو اختلاف نہ ہو تو پھر وہ بات سیدھی ہو جاتی ہے اور صاف ہو جاتی ہے. میں نے بہت ایک مختلف راہ اختیار کی. میں نے پہلے یہ بیان کرنا چاہا کہ غالب نے کیا کہا ہے, اور اس میں یہ کوشش نہیں کی میں نے اس کو مزید مرثیے مسجے کرنے کی کہ انہوں نے کیوں کہا یا کیا کہا یا اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے مجھے ایک نیا طریقہ ہاتھ میں آیا کہ میں ان کو بتا سکوں اپنے سامعین کو کہ دیوان میں کہا کیا کیا ہے. بعض دفعہ اس میں بہت ہی ایسی چیزیں آکورڈ آتی ہیں کہ جن کو سمجھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. غالب کے سارے اشعار جو ہیں وہ اعلیٰ پائے کے نہیں ہیں یہ پتا ہے. جیسے کہ ایک شعر ہے کہ بھاؤ پاس آنکھ قبلائے حاجات چاہیے, مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے. تو اس پہ فتح پوری نے لکھا تھا یہ بھاؤ پاس کیا ہوتا ہے, یہ جو کامبینیشن ہے لفظوں کا, ان کا خیال تھا کہ یہ مایوب ہے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اسی طرح بیان کیا اس کو جس طرح سے وہ غالب نے اپنے دیوان میں لکھا تھا. تو اس طرح سے جو میری کمزوری تھی بہت بڑی اور ابھی تک کمزوری ہے, اس کو میں نے اپنی ایڈوانٹیج بنا کے پیش کیا, اور اس طرح سے مختلف شرح جو تھی وہ لوگوں کے سامنے آئی.
اچھا, اس سلسلے میں آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے جب غالب کو انگریزی میں ڈھالا اور اس کا ترجمہ کیا تو یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ غالب پھر اردو زبان پھر غزل ان تمام چیزوں کو انگریزی میں کس طرح سمویا جائے. تو آپ کیا اپنی اس کوشش پر مطمئن ہیں؟ کیا آپ بھی آپ سوچتے ہیں کہ اس میں مزید کچھ گنجائش موجود ہے بہتری کی؟
راف رسل صاحب بہت بڑے ادیب اور بہت بڑا مرتبہ رہا ہے ان کا. ان سے میرا ایک اختلاف تھا, اور اسی پروگرام پہ مطلب وائس آف امریکہ پہ ہی پروگرام ہوا تھا غالب پر, جس پہ ہماری جو وہ بقید حیات تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ترجمہ کرنے کے لیے جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ مادری زبان ہونا ضروری ہے. میرا خیال تھا کہ چونکہ دونوں زبانیں مادری نہیں ہو سکتی, اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ مادری زبان ہو, تاکہ اس زبان کی جو جس کو ہم نوانسز کہتے ہیں, جس زبان کی جو چاشنی ہے پہلے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. اب آتا ہے دوسرا مرحلہ, وہ یہ کہ اس چاشنی کو آپ کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں دوسری زبان میں. تو اس میں لیے اس کے لیے بہت ضروری اس بات یہ بات ہے کہ اس زبان میں بھی آپ کو دسترس ہو, لیکن اس میں اتنی روانی سے دسترس ہو کہ آپ اس کو محسوس کر کے جو قریب سے قریب الفاظ آ سکتے ہیں اس زبان میں, اور چونکہ زبان کلچر کا حصہ ہے اس میں, وہ بیان کریں. تو اس میں تھوڑا بہت مجھے ایڈوانٹیج یہ رہی کہ پچھلے تقریباً 43-44 سال سے میں پڑھا رہا ہوں امریکہ میں. جب میں آیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ جو انگریزی کا کی سمجھ تھی وہ مختلف تھی، لیکن چونکہ میرے پیشے میں روزمرہ انگریزی کا استعمال ہے، اس کا لکھنا بہت ہے، تو میں نے یہ کوشش بہت کی کہ میں زبان کو، انگریزی زبان کو سمجھ سکوں، تو اس لیے مجھے تھوڑی بہت جو سکسیس ہوئی ہے ترجمہ کرنے میں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن یہ بات میں سامعین سے ضرور بتاؤں گا کہ کوئی زبان کبھی بھی کسی اور زبان میں شاعری کو منتقل نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کر بھی دے تو اس میں وہ خامیاں ضرور رہ جائیں گی. ان کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ زبان میں کہا کیا گیا تھا. اس موقع پہ اگر آپ اجازت دیں تو جمیل الدین علی صاحب نے جو میری کتاب کا جب انوگریشن ہوا تھا، کراچی میں ہوا تھا، تو وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، تو وہ میں آپ کو بتا دوں. جملہ انگریزی میں تھا، اس وقت انہوں نے بیان کیا کہنے کے کہ ٹرانسلیشنز آر لائک ویمن، اف دے آر فیتھفل they cannot be beautiful and if they are beautiful they don't have to be faithful. اور میرے خیال میں یہ اس سے بہتر اور اس کا جواب ممکن نہیں ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو فیتھفل رکھنے کی اور خوبصورت بنانے کی، لیکن ہمیشہ اس میں ایک کمپرومائز ضرور ہوگا. اسی لیے شاعری جو ہے وہ ہمیشہ ایک زبان اور اس کے کلچر کا ایک مکمل حصہ بن کر رہے گی.
ڈاکٹر سرفراز خان نیازی بیان کر رہے تھے کہ غالب کی غزلوں کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ اور تشریح کس قدر نازک اور مشکل مشق ہے، اور اس راہ میں کیا دشواریاں پیش آتی ہیں. اس کے ساتھ ہی گوشہ ادب کا یہ سیگمنٹ تمام ہوا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ.